رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرام قدر، سورہ مبارکہ روم کی تفسیر اور مفاہیم و معارف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں پروردگار نے لوگوں کو اپنی آیات کی طرف، اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ سب سے زیادہ اس سورہ میں کیا ہے۔ لہذا اس لہن کے ساتھ کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض آیات یا بعض نشانیاں یہ ہیں، اس لہن کے ساتھ قرآن کریم نے 11 مقامات پر مومنین کو مخاطب کیا، اور ان 11 میں سے 60 مقامات اس سورہ میں بیان ہوا۔ جس طرح سے قرآن ارشاد فرماتا ہے، سنوریہم من آیاتنا فی الانفس و فی الافاق، کہ ہم انسان کو بہت جلد دکھائیں گے اپنی آیات اس کے اپنی جان کے اندر اور آفاق میں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ خود انسان کے اپنے وجود میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے طور پر موجود ہے، لہذا انسان اپنے اوپر غور کرے، اپنے آپ کو جتنا پہچانے اتنا اپنے پروردگار کو پہچانتا چلا جاتا ہے۔ لہذا مشہور و معروف روایت جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بزرگوار ہستیوں سے ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس کسی نے بھی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جس نے بھی اپنے پروردگار کو پہچانا، فقد عرف ربہ، اس نے، جس کسی نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا۔ عرفان نفس پہلی سیڑھی ہے عرفان الہی کی جانب۔ اسی طرح سے اور بہت ساری آیات جن کو آیات الافاق کہتے ہیں، آفاق سے مراد اس کائنات کے اندر بے تحاشا آیات ہیں جو پروردگار نے اپنی آیات، اپنی نشانیاں اس کائنات میں رکھی ہوئی ہیں، اور یقیناً وہ افراد، وہ لوگ کے جو اپنے نفس کی آیات، اپنے نفس کے حوالے سے عرفان حاصل کر پاتے ہیں، اپنے اندر تفکر کا مادہ رکھتے ہیں، وہی اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ آیات جو کہ آفاق میں ہیں، جو کائنات میں ہیں، ان کے اندر تدبر اور تفکر کر کے اپنے لیے عرفان الہی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کر سکیں۔ لہذا عزیزان گرامی قدر، اس مقام پر جو 7 آیات ہیں، اتفاقاً علماء نے اشارہ کیا اس طرف کہ ان میں سے 3 آیات ایسی ہیں کہ جو آیات انفسی ہیں، یعنی جو انسان کے اپنے بارے میں ہیں، انسان سے متعلق ہیں، اور 3 آیات وہ ہیں کہ جو آفاق سے، انسان سے باہر کائنات سے متعلق ہے. اور ایک آیت ایسی ہے کہ جس کا نصف حصہ جو ہے وہ آیات انفسی یعنی خود انسان سے متعلق ہے اور نصف حصہ آیات آفاقی سے متعلق ہے. پہلی آیت جو کہ آیت نمبر 20 ہے سورہ مبارکہ روم کی، یہاں سے اس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے. اور پہلے مرحلے میں میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. یہ آیات، یہ نشانی جو پہلی بیان کی وہ آیت نفسی، انسان اپنے اوپر غور کرے کس چیز سے بنا ہے انسان، اسی مادے سے، اسی میٹر سے، تراب سے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تراب سے ایک معنی کیا ہے، ایک معنی ہم خاک لیتے ہیں، خاک سے مراد یہ والی خاک ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ تراب سے مراد کیا لی جائے، مادے کی وہ کنڈیشن کے جو ذرات کی شکل میں ہے. اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ پروردگار نے خلقت، چونکہ وہ خالق ہے اور خالق مطلق ہے، افاظہ خلقت ہر وقت جاری ہوتا ہے اس سے، لیکن درجات کے اعتبار سے جتنی مخلوقات بود اور دوری پیدا کرتی چلی جاتی ہیں اتنا ان میں ضعف پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. ابھی اپنی جگہ ایک بحثیں ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، کیا معنی ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم خلقت کی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں زمان اور مکان سب سے آخری مرحلہ ہے. زمان اور مکان کا جو تعلق ہے یہ جب مخلوق مادی شکل میں ظہور کرتی ہے، اور مادی مخلوق جو ہے وہ خلقت کا سب سے آخری اور پست مقام ہے. اس سے پہلے کے جو عالم ہیں، اس سے پہلے کی جو مخلوقات ہیں وہ عالم مجرد میں ہیں. اب وہ کیا کیفیات ہیں، لازم آتا ہے وہاں نہ زمان کی کانسیپٹ ہے نہ وہاں پر مکان کا کانسیپٹ ہے. تو وہاں البتہ فلاسفہ نے بحث کی ہوئی ہے، وہ اپنی جگہ پر محفوظ. لیکن پروردگار کے کمال خلقت کا آخری جو کمال ہے، یعنی ہم اپنے اگر سمجھنے کے لیے کہیں وہ کم ترین مرحلہ، جیسے فرض کیجئے کہ آپ اگر کوئی لائٹ روشن کرتے ہیں اندھیرے میں، تو جتنا آپ اس سے دوری اختیار کرتے چلے جائیں گے اتنا جو نور کی کیفیت ہے وہ ضعیف ہوتی چلی جائے گی. اور آخر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جہاں پر وہ نور عدم اور بقا کے درمیان میں بس آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ اس کا، جہاں پر وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. اس سے ذرا سا آگے ہو، یعنی پیچھے کی جانب بڑھیں گے اور دور جانے کی کوشش کریں گے تو پھر عدم ہے، پھر نور نہیں ہے. اور جتنا اس سے آگے اس منبع کی طرف، اس سورس کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے اتنا نور قوی ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا علماء فرماتے ہیں کہ وجود پروردگار سے اسی طرح سے ہے، چونکہ وہ منبع وجودی ہے کائنات میں، سورس ہے ایگزسٹنس کا کائنات میں. اب قرب و بعد کی جو بات کی جاتی ہے، جتنا ہم کہہ رہے ہیں اس سے نزدیک ہوتے چلے جاؤ، تو یہ نزدیک فزیکل نزدیکی نہیں ہے. یہ جو ہم نزدیک اور دور کا کانسیپٹ اپنے ذہن میں بناتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً جو سب سے پہلا کانسیپٹ آتا ہے وہ مکانی ہوتا ہے. مثلاً آپ سے نزدیک اور دور کا کہیں گے، یہ مائک میرے سے نزدیک ہے، یہ ریل مجھ سے دور رکھی ہوئی ہے. لیکن آپ غور کریں کہ جس طرح سے یہ نزدیک اور دور ہے، ایسے ہی کانسیپٹ زمان کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ جو زمانی اعتبار سے ہمارے سے نزدیک ہے وہ نزدیک ہے، جو دور ہے وہ دور ہے. اب یہ جو زمانی اعتبار سے آپ نے دوری اور نزدیکی کو تصور کیا، یہ نزدیکی اور دوری یقیناً مکانی نزدیکی اور دوری سے مختلف ہے. اسی طرح سے ایک نزدیکی اور دوری روحانی یا مانوی یا قلبی اعتبار سے بھی ہوتی ہے. اس کو بھی ہم حس کر سکتے ہیں، اس کو بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہماری کوئی بہت زیادہ ملاقات نہیں ہوتی، ان سے بہت زیادہ ہماری نہ مکانی اعتبار سے نہ زمانی اعتبار سے نزدیکی ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ ہی دیر میں، کچھ ہی وقت میں اتنی قلبی طور پر نزدیکی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی ہم سے سب سے زیادہ نزدیک ہیں. اور کچھ ساتھ رہتے ہوئے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے بہت زیادہ دور ہے. اب یہ بھی قرب اور بعد کا ایک کانسیپٹ ہے جس کا نہ مکان سے تعلق ہے نہ زمان سے تعلق ہے. لہذا پروردگار کے حوالے سے بھی جب قرب اور بعد کی نزدیکی اور دوری کی بحث کی جاتی ہے تو پہلی چیز ذہن میں کلیئر کریں کہ وہاں پر ہم نہ زمانی اعتبار سے بات کر رہے ہیں اور نہ مکانی اعتبار سے. تو پسترین درجات وجودی کے اعتبار سے جو پسترین چیز ہے جو کہ خلقت میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے وہ مادہ ہے. اور جب ہم مادہ کہہ رہے ہیں تو وہ سائنٹیفک زبان میں انہیں ایٹامک فارم میں آپ اس کو لے لیں کہ جو ایٹمز ہیں اس کے. اب ایٹم سے مزید کوئی مخلوق نہیں ہے. یعنی آپ ایٹم سے اگر آگے جانا چاہیں گے بظاہر تو آج تک سائنٹسٹ الیکٹران پروٹون وغیرہ کے بارے میں یا اگر فرض کریں کہ اس سے بھی آگے وہ کسی چیز کے قائل ہیں کہ جی الیکٹران پروٹون بھی کسی چیز سے بنے ہیں تب بھی وہ اس کی مادی وجود کے بارے میں ابھی تک 100% نہیں ہے کہ وہ جو ان کا وجود ہے وہ کوئی مادی وجود ہے. لہذا ابھی تک جو موجودہ سائنس جہاں تک پہنچی ہے وہ بظاہر ایٹم کو کہتی ہے کہ یہ آخری سٹیج ہے. اس سے آگے آپ اگر سب جانا چاہیں گے اس سے مزید کوئی اور وجود نہیں نکلتا, اس سے اور کوئی چیز ایکسٹریکٹ نہیں ہو سکتی. لہذا وجودی اعتبار سے وہ آخری منزل ہم تصور کر لیتے ہیں. اب آپ غور کریں کہ پروردگار کی خلقت کا کمال کیا ہے کہ اس ایٹومک لیول پر بھی تنوع اور کس طریقے سے پروردگار چیزوں کے اندر ایک پوری تفریق اور ایک ان کے اندر مختلف چیزیں اور مختلف ڈائمینشنز کو کریٹ کرتے ہیں, انسان واقعاً حیران ہو جاتا ہے. مثلا کسی میں اگر ایک الیکٹران ہے تو وہ الگ چیز ہے, جس میں دو ہو جائیں گے وہ الگ ہو جائے گا. آپ تعداد الیکٹران پروٹون کی بڑھاتے چلے جائیں چیزوں کی کیفیت مختلف ہوتی چلی جائے گی. اب تک انسان نے کچھ 100 سے زیادہ یا آس پاس اس کے میرے خیال سے ایلیمنٹس جو ہے نا وہ دریافت کیے ہیں. اور ابھی انسان ابھی موجودہ عقل انسان کی موجودہ فزکس یہ کہتی ہے کہ یہی کچھ ہے, لیکن دوسری جانب انسان یہ تصور بھی کرتا ہے کہ اس پوری کائنات میں اتنی بڑی کائنات میں کیا کیا ہوگا ہم نہیں اندازہ لگا سکتا. یہ جس کائنات کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی, یہ جو ہم اس کے اندر چیزوں کی بات کر رہے ہیں, یہ ساری کی ساری کیا جمادات میں ہیں. وہ چیزیں کہ جو جن کے اندر رشد اور نموو نہیں ہے, جو صرف ذرات کی شکل میں ہیں. اب صرف ایٹامک لیول پہ آپ اتنا تنوع دیکھ رہے ہیں, اتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں. جب یہی ایٹم آپس میں مل کر مولیکیولز ڈیولپ کرتے ہیں تو پھر تو ایک جہان ہے. کیا کیا چیزیں آپس میں مل کر دنیا میں کیا کیا بناتی ہیں, حتی انسان اس کا بھی احساس نہیں کر سکا آج تک. نہیں پتا انسان کو کہ کہاں پر کون سے مختلف جو ایٹم ہیں وہ آپس میں مل کر جو نیا مولیکیول بنائیں گے وہ کیا چیز ہوگی. صرف تعجب کی ایک دنیا جو انسان کے سامنے کھڑی ہے. انہی مولیکیول سے ہی پھر اللہ تعالیٰ نے نباتات کو خلق کیا جو پودے ہیں, یا اگر اس سے تھوڑا سا نیچے آ جاؤں تو مثلا سنگل سیلولر لائف ہے. پھر سنگل سیلولر لائف کے اندر اپنی تنوع ہیں, اپنی مختلف چیزیں ہیں. یہ جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں رنگ برنگے بیکٹیریا نکل رہے ہیں, رنگ برنگے وائرس نکل رہے ہیں, یہ جو ساری کی ساری چیزیں یہ کیا ہیں, یہ ساری کی ساری سنگل سیلولر مخلوقات ہیں جہاں سے حیات کا آغاز ہوتا ہے. اسی طرح سے ملٹی سیلولر آرگنزمز میں پھر اپنی جگہ ایک پوری داستان خلقت ہے. جب آپ پودوں میں آتے ہیں تو اس کا تنوع انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ آپ غور کریں, ایک ہی زمین, ایک ہی پانی, ایک ہی ہوا, ایک ہی روشنی اور ایک ہی جیسی شکل اور صورت رکھنے والے پھل ہوتے ہیں لیکن مکمل مختلف ہوتے ہیں. اور انسان یہی تعجب کرتا ہے کہ یہ عقل کہاں سے آئی مادے کے اندر. مثلا اگر آپ ایک اسٹیج پر دیکھیں تو مثلا نارنگی ہے, مالٹا ہے, لیمو ہے, گریپ فروٹ ہے, اور پتہ نہیں اس قبیل کے کتنے فروٹ ہیں. ان کا پلپ اگر ہمارے اور آپ کے سامنے نکال کے رکھا جائے تو شاید ہم نہیں بتا سکیں کہ کون سی کیا چیز ہے. شکلیں ایک جیسی ہیں, بالکل جسے کہنا چاہیے کہ اسی طرح کے درخت ہیں, اسی طرح کا پھل ہے بظاہر, لیکن ذائقے میں زمین آسمان میں فرق ہے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, کہتا ہے انہیں یہ جو سائنٹسٹ اتنی باتیں بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ان سے مخاطب کر کے کہتا ہے پوچھو ان سے کہ یہ ان درختوں کو کس نے سمجھایا کہ تم نے کیا بننا ہے, تم نے کیا نہیں بننا. انسان غور کرے تو تعجب کی ایک دنیا ہے. اور اسی کو ترقی دے کر جب حیوانات میں لے کر آتا ہے تو پھر حیوانات میں مختلف انواع و اقسام کا ایک تنوع ہے. کیڑوں میں الگ ہے, سمندری مخلوقات میں الگ ہے, پرندوں میں الگ ہے, چرندوں میں الگ ہے, درندوں میں الگ ہے. لہذا اب اگر عقل غور کرے تو دیکھے کہ پروردگار نے کس طریقے سے اسی پست ترین مادے کو ترقی دینا شروع کی, اور پھر اسی, اب غور کریں, جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ, اسی مٹی سے میں نے تمہیں بنایا ہے جو کائنات کا سب سے پست ترین مادہ ہے, اور تمہیں میں نے اسی پست ترین مادے سے انسان کی شکل میں کائنات کی سب سے زیادہ ایڈوانس اور سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ مخلوق تمہیں بنایا ہے. اور تم غور کرو کہ اسی مٹی میں نہ ایٹومک لیول پہ کوئی شعور اور فہم ہے, نہ مالیکولر لیول پہ کوئی شعور اور فہم ہے, نہ جو ہے وہ کیا نام ہے سنگل سیلولر اس میں کوئی شعور اور فہم ہے, نہ جو ہے وہ ملٹی سیلولر میں, نہ پودوں میں, نہ حیوانات میں, اس پورے جو بھی خلقت کا جو بھی سلسلہ موجود ہے اس میں کہیں پر بھی عقل اور فہم اور شعور اور ادراک نہیں ہے. تو تم اپنے آپ سے سوال کرو نا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اسی مادے کی ایولوشنری کنڈیشنز میں جو ہے وہ انسان بنا ہے, تو جس میں مالک ایٹم سے لے کر حیوانات تک کسی بھی جگہ پر عقل و شعور کا کوئی عطا پتا نہیں ہے, تو اچانک تمہارے پاس سے کہاں آ گئی عقل و فہم؟ وہ مادہ جس کے اندر خود کوئی فہم کوئی شعور نہیں ہے وہ تمہیں عقل اور فہم اور شعور کیسے دینے والا ہے؟ لہذا بے تحاشا انسان اگر تفکر کرنے بیٹھے, تفکر سے مراد کیا ہے؟ تفکر سے ایک اہم مراد یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو بتایا جائے آنکھ بند کر کے نہ سنیں اسے, بلکہ اس پر غور کریں کہ آیا یہ ممکن ہے یا نہیں. اگر آپ کو ممکن نہیں لگ رہا تو سوال کریں, اس کی دلیل مانگیں, اور اس وقت تک دلیل کو طلب کریں جب تک آپ تانے نہ ہو جائیں. لیکن اس پروسیس کے اندر بھی ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اسی لیے آئمہ نے جو اشارہ کہا سوال کرو جاننے کے لیے. تمہارا جو سوال ہے وہ فہم کے لیے ہونا چاہیے, جاننے کے لیے ہونا چاہیے, نہ کہ عناد کے لیے. مثلا سوال کسی سے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس کو نیچا دکھا سکیں, سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں اس کو پھنسائیں اور پھر اس کو کہیں گے جی تمہیں یہ بھی نہیں معلوم. سوال اس لیے نہ کرو. وہ کہتے ہیں شیخ سعدی کو راستے میں کوئی بندہ ملا, اس نے کوئی سوال کیا. اب شیخ اتنے پڑھے لکھے, اتنے فہیم اور باشعور انسان تھے, لیکن نہیں پتا تھا انہوں نے کہا معذرت چاہتا ہوں مجھے نہیں معلوم. تو وہ شخص بڑے غصے میں آ کر کہنے لگا کہ یہ اتنی بڑی ٹوپی آپ نے سر پہ رکھی ہوئی اور آپ کو نہیں پتا. تو شیخ سعدی نے کیا کیا, ٹوپی اپنے سر سے اتاری, اس کے سر پہ رکھ دی, اور کہا کہ اگر ٹوپی سے ہی جواب آنا تھا تو اب تیرے سر پر ہے, تو بتا دے. تو جواب ٹوپی سے نہیں آتا, میں نہیں آتا نہیں آتا. اور اس وقت اپنی جگہ پر ایک بحث ہے, چونکہ میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ عالم اس کائنات میں یا خدا ہے یا محمد علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ہم طالب علم ہیں, ہماری حیثیت طالب علمی سے زیادہ نہیں ہے. لہذا خود ہمارے لیے آئمہ نے ہمیں فرمایا کہ جو چیز نہیں جانتے ہو کہو کہ نہیں جانتا میں. ضروری تھوڑی کہ سب کچھ ہمیں معلوم ہو. اور عوام کو اسی لیے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں عالم کا جو حق عوام پر ہے وہ کیا ہے, ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ عوام کو اگر واقعاً کچھ جاننے کے لیے سوال نہیں کرنا تو عالم کو آزمانے کے لیے سوال نہ کیا جائے, اور اگر کسی مقام پر وہ آپ کو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا تو اس کو اس کے لیے اہانت اور اس کی کم علمی کا مقام نہ سمجھا جائے. بالآخر انسان ہے, کبھی کوئی حضور ذہن ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ انسان ہے, محدود علم ہے ہمارا, اور عین ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں عین ممکن نہیں بلکہ 100% یہ ہے کہ بہت کچھ ایسا ہے جو ہم نہیں جانتے. خوب, اب اسی سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ غور کرو اسی مٹی سے میں نے تمہیں بنایا. پھر فرمایا کہ جب ہو گیا اذا انتم بشر, اب جب کہ تم بشر بن گئے, کل میں نے بشر کے لیے عرض کیا تھا بشر سے کیا مراد ہے, چمڑی رکھنے والا, صاف چمڑی, باریک نازک چمڑی رکھنے والا, کوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوان ایسا خلق نہیں کیا جیسا انسان. اب جب میں نے تمہیں ایسا بتن تشرون, تم پھیل گئے. عین ممکن ہے کہ خود اس جگہ پر جو ایک اہم اشارہ ہے, کل میں مختلف چیزیں
محمد وال محمد صلوات.
خوب, اب یہ جو مرحلہ کیا ہے عرض خدمت آپ کے, کہ انسان جو ہے ایک مرحلہ یہ کہ بشر جب کہا ہے تو سب سے میں نے عرض کیا سب سے نازک چمڑی والا سب سے نازک کھال والا کون ہے؟ انسان. این ممکن ہے کہ یہاں پر اس بشر اور تنتشرون کا جو معنی ہے ایک امکان یہ ہے, کیونکہ میں روایات میں دیکھ رہا تھا تفاسیر میں دیکھ رہا تھا بظاہر علماء نے کہیں پر اس طرح کا اشارہ نہیں کیا, اس لیے میں چونکہ ایک عام سا طالب علم ہوں تو میں امکان کی ہی صورت میں کہہ سکتا ہوں کہ انسان کے بشر ہونے میں اور اس کے پھیل جانے میں کیا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. تو ایک امکان یہ ہے شاید ایسا ہو کہ آپ غور کریں دنیا میں تقریباً ہر کیڑا مکوڑے سے لے کر جانور حیوان جس کو بھی آپ تصور کریں مختلف حیوانات مختلف کیڑے مکوڑے پودے ہر چیز جو بھی آپ کہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں. مثلاً مثال کہوں کہ کیڑوں میں مکھی چونٹی یہ ایسی چیزیں جو آپ کو تقریباً ہر جگہ ملیں گی. اسی طرح سے گھاس پھوس یا اور بہت سارے پودے ایسے جو تقریباً ہر انوائرمنٹ میں مل جاتے ہیں, اور حیوانات ہیں بکری مرغی اس طرح کی چیزیں یہ ہر جگہ مل جاتی ہیں. اس کے باوجود دنیا میں بہت سارے کلائمیٹک کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ کو اس کلائمیٹک کنڈیشنز کے حساب سے حیوانات پودے کیڑے مکوڑے وہاں پر ملیں گے, باقی چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو. مثلاً آپ پولر ایریاز میں چلے جائیں جہاں پر سارا سال برف رہتی ہے تو وہاں پر آپ کو تقریباً یہ مکھیاں اور چونٹیاں شاید وہاں نہ ملیں کیونکہ اس کلائمیٹ میں ان کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. اب وہاں پر اپنے حساب سے جانور ہوں گے جو بھی کچھ ہوگا وہ اپنے حساب سے. اسی طرح سے کچھ علاقے نہایتاً گرم ہوتے ہیں ان میں بہت سارے اور جو ہے وہ جانور اور بہت ساری حیات ایسی ہے جو وہاں نہیں ملے گی. صحرا میں چلے جائیں بہت سارے پودے نہیں ہوتے, لیکن تمام مخلوقات میں پودوں سے لے کر حیوانات انسان گرچہ اپنے ظاہری سٹرکچر کے اعتبار سے سب سے زیادہ کمزور اور ضعیف ہے. انسان کی کھال میں نہ زیادہ گرمی برداشت کرنے کا حوصلہ ہے نہ زیادہ سردی, لیکن آپ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں دیں گے دیکھیں گے جہاں پر آپ کو انسان نہ ملے. سخت ترین سرد علاقوں سے لے کر سخت ترین گرم کوئی دنیا کا کلائمیٹ ہے صحرا میں بھی آپ کو انسان مل جائے گا, شہروں میں بھی مل جائے گا, دریا میں بھی مل جائے گا, جہاں جائیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں انسان مل جائے گا. کوئی جگہ انسان نے چھوڑی نہیں ہے. تو خود اپنی جگہ یہ انسان غور کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بظاہر ظاہر سب سے زیادہ نازک اور سوفسٹیکیٹڈ بنائی ہے اس کی عقل اگر اس کے اوپر حاکم ہو جائے تو وہ دنیا کے ہر کونے اور ہر جگہ پر مل جاتا ہے. دوسری آیات انفسی خود ہمارے وجود کے اندر جو ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. دوسری آیت کل میں نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے ہی درمیان سے ہم نے تمہارا کیا بنایا ہے جوڑا. پہلا جو مرحلہ اس یہ جو جوڑا بنانا ہم نے کیوں تمہارے درمیان کیوں جوڑا بنایا, میں نے کل بتایا آپ کو کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جوڑے بظاہر ہم علماء کہتے ہیں جی باقی جانوروں اور اس میں بھی ہو سکتے ہیں پودوں میں بھی ہو سکتے ہیں, میں نے عرض کیا وہ جوڑا نہیں ہے. سائنٹیفکلی تو اس میں میل فی میل کو تصور کیا جا سکتا ہے, نر اور مادے کو تصور کیا جا سکتا ہے, لیکن حیوانات میں فیملی لائف کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, لہذا وہاں پر یہ جو لفظ ہے اسی لیے حیوانات میں لفظ ازدواج استعمال نہیں ہوتا. ازدواج یعنی جوڑا بنانا, جوڑے کی کیفیت میں آ جانا. اب یہ جو جوڑے کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, میں نے یہ تمہارے لیے کیوں بنایا, میں نے تمہارے لیے کیوں قرار دیا, میں نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اپنے جوڑی دار اپنے جوڑے سے سکون حاصل کر سکو. لہذا عزیزان من اب اہم ترین جو ازدواج شادی کا خدا کہتا ہے کہ میں نے جو سب سے اہم ترین علت بنائی کیوں, میں نے تمہارے اندر اس چیز کو میں نے رکھا کیوں. مثلا تصور کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ مثلا اس کی مصلحت میں ہوتا وہ سارے انسانوں کو ایک جیسے ہی بنا دیتا, کوئی مرد اور عورت کا فرق نہ ہوتا, ممکن ہے پروردگار کے لیے بعض مثلا پودوں میں یا بعض حیوانات میں بھی کوئی اس طرح کے نکل آئیں گے شاید کچھ, لیکن مصلحت خداوندی یہ ہے کہ انسان کو اس نے دو الگ الگ صنفوں میں خلق کیا. دیکھیں جب بھی حقوق نسواں کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر حقوق نسواں کے لیے ان کے حقوق مردوں کے برابر مانگنا، یہ خواتین کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی تحقیق یہ کہتی ہے کہ عورتوں کے حقوق زیادہ ہیں مردوں سے، تو اگر آپ اپنے حقوق مردوں کے برابر کروائیں گی تو آپ کے حقوق کم ہو جائیں گے۔ اصل میں جو خواتین کے حقوق ہیں وہ زیادہ ہیں مردوں سے۔ ہر صنف کا حق اور اس کا مقام اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر فرض کریں کہ ہم ٹولز میں سے بات کرتے ہیں، کوئی ہتھوڑی اور ایک چھینی ہے جس سے آپ نے دیواروں میں سوراخ کرنا ہے، کام کرنا ہے اس سے، تو آپ ان دونوں کی جگہ بدل نہیں سکتے۔ اگر آپ ان کی جگہ کو بدلیں گے تو نتیجہ کبھی بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہر شے اپنے مقام پر۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کہ انسان برابر مساوات اس اعتبار سے مساوی رہیں تو وہ سب کو مساوی خلق کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی انسانوں کو مساوی خلق نہیں کیا۔ انسان مساوی ہیں عدالت، انصاف کے مرحلے میں، اس اعتبار سے کہ سب اللہ کے عبد ہیں، برابر ہیں۔ لیکن اس کے بعد انسانیت، عدالت اور اس دائرے سے نکلنے کے بعد، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال برابر دیا، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عقل برابر دی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو حسب برابر دیا، نہ نسب برابر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ عدالت، مساوات نہیں عدالت قائم ہو۔ اور عدالت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہر کوئی اپنے درجے کے مطابق عمل کرے۔ لہذا غریب اگر کسی کو اللہ نے خلق کیا ہے تو اس کے درجے کے اعتبار سے اس کا کام یہ ہے کہ صبر کرے، لیکن جس کو اللہ نے امیر خلق کیا ہے اس کا اپنے درجے کے اعتبار سے فرض کیا ہے؟ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے نکال کر ان غربا تک پہنچائیں۔ لہذا اگر امیر اپنے پاس مال جمع کرنا شروع کر دے تو ہر وہ چیز جو اپنے مال میں وہ اپنی ضرورت سے زیادہ جمع کر رہا ہے، ایکیومولیٹ کر رہا ہے، ہولڈنگ کر رہا ہے، وہ کسی نہ کسی سائل یا کسی نہ کسی محروم کا حق مار رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کی جو فیزیولوجیکل سٹرکچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، بایولوجیکل سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے، ایون سائیکولوجیکل سٹرکچر بھی۔ چونکہ سائیکولوجیکل سٹرکچر انسان کے بایولوجیکل اور فیزیولوجیکل سٹرکچر سے مربوط ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام اعتبارات سے مختلف بنایا ہے۔ اب جب مختلف ہیں تو انسان، عدالت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہر ایک کو اپنی کیفیت اور اپنے مقام کے اعتبار سے درجہ زیادہ ملے۔ لہذا غور کیجئے گا، گرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو ولایت دی ہے، لیکن مہربانی، خدمت، محبت، ان تمام امور میں ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں سے چہار روم ہے۔ یعنی اگر گھر کے اندر حکم کسی کا ماننا ہے تو باپ، کیونکہ ولایت، لیکن کسی کے لیے خدمت زیادہ انجام دینی ہے، اس سے محبت زیادہ رکھنی ہے، اس کا خیال زیادہ رکھنا ہے، تو پھر کیا ریشو ہے؟ 25% باپ کے لیے، 75% ماں کے لیے۔ برابری کا کیا معنی ہوگا؟ برابری کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کو اپنا 25% چھوڑنا پڑے گا مردوں کے لیے، ماں باپ کی حیثیت سے۔ اب میں اگر گنوانا شروع کر دوں تو ایک بہت لمبی فہرست ہے، موضوع نہیں ہے میرا یہ، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جوڑا، انسانوں میں جوڑا بنانے کے لیے جو پہلی اور اہم ترین علت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا۔ لوگ بعض اوقات اس الیہا کی ضمیر سے سمجھتے ہیں کہ عورت کا کام ہے کہ وہ مرد کے لیے باعث سکون بنے، نہ، یہا کی ضمیر اس مصدر کی طرف پلٹ رہی ہے کہ جو درمیان میں استعمال ہوا ہے، ازواج جمع کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے کہ جمع کی طرف جب پلٹتی ہے تو ہا کی ضمیر پلٹ سکتی ہے۔ لہذا یہاں پر قانونی اعتبار سے کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف خواتین کا کام، نہیں، جوڑے نے، جو بھی جوڑا ہے۔ اب اگر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے زمین پر اللہ کا بنایا ہوا جوڑا بننا ہے،
اگر میں نے اللہ کے دین کے قرآن کے مطابق اپنی فیملی کو بنانا ہے تو پہلا اور موسٹ امپورٹنٹ کام کیا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے اپنی بیوی کے لیے باعث سکون ہو اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہو. اگر دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون نہیں ہیں تو یہ یوں سمجھ لیں کہ الہی اور دینی جوڑا نہیں ہے. پھر اگر یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے گھر سے امام کا سپاہی نکلے گا تو یہ غلط فہمی. بنیادی عنصر کیا ہے؟ سکون. اب سکون کی آپ جو مرضی ڈیفینیشن کریں، سکون کی آپ جو مرضی معنی رکھیں، ان دونوں کے درمیان میں وہ ہونا ضروری ہے. اور یاد رکھیے گا کہ سکون کے لیے جو سب سے بنیادی فیکٹر ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہے. اعتماد کریں ایک دوسرے کے اوپر. سب سے زیادہ، اور اب غور کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ جوڑا بنا رہا ہے کس لیے؟ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنے. تو جو بھی فیکٹرز، جو بھی عوامل ان میاں بیوی کے درمیان میں سکون کو خراب کر رہے ہیں، وہ گویا اللہ تعالیٰ سے اپنی لڑائی اور جنگ کا آغاز کر رہے ہیں. کیوں؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں کیا قائم ہو؟ سکون. اب وہ ماں ہو، وہ ساس ہو، وہ باپ ہو، وہ بھائی ہو، وہ نند ہو، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو، کوئی دوست ہو یا عزیز و اقارب ہو، فلاں ہو، آپ کا کیا کام ہے کہ آپ میاں بیوی کے معاملات میں درمیان میں پڑ رہے ہیں؟ فرض کرو وہ آپس میں لڑنے دو ان کو، لڑ جھگڑ کے بلاخر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی طے کر لیں گے. آپ کا کیا کام ہے کہ آپ اس کو آگے بتائیں تو ایسا کر تو ایسا نہ کر؟ ہاں، آپ اگر واقعا سکون قائم کروانا چاہتے ہیں، واقعا آپ ان کے درمیان میں کوئی اعتماد کی فضا اور اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہاں تک رہیں جہاں تک اصلاح ہے. اور اگر نہیں کرا سکتے اور آپ باعث بن رہے ہیں کہ ان کے درمیان میں فساد اور جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، تو آپ اللہ کے کام میں کیا کر رہے ہیں؟ رکاوٹ ڈال رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا، پہلے بھی دو مرتبہ عرض کر چکا ہوں، کہ کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑے ہوئے ہیں، ہم نے کرنے. لہذا اپنے درمیان میں، اپنی فیملی کے درمیان میں سکون اور اعتماد قائم کرنا یہ ہمارا کام ہے. اگر ہم نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ کہہ رہے میں نے شادی، نکاح، جوڑا اس لیے رکھا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنو. اور ہم اس کے رخ کو کیا بنا رہے ہیں؟ باعث نفرت، باعث پریشانی، باعث الم، باعث تکلیف. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا جو چاہتا ہے وہ زمین پر برپا نہ ہو، اور پھر ہم خدا سے یہ چاہیں کہ اس کے باوجود بھی وہ ہم پر کیا کرے؟ لطف اور عنایت کرے. تو ممکن نہیں ہے. لہذا بنیادی ترین جو آپس میں کنیکشن ہے وہ کس چیز کا ہے؟ سکون کا. اس کے بعد وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ وَرَحْمَةً، اور ہم نے تمہارے درمیان قرار دیا ہے. ہم نے دیا ہے قرار. قرار دینے کا کیا معنی ہے؟ قرار دینے کا معنی ہے، اللہ نے جب مودت اور رحمت کو قرار دیا تو اس کا معنی شوہر اور بیوی کے درمیان، جیسے ہی وہ شوہر اور بیوی بنتے ہیں، اس رشتے سے جڑتے ہیں، ان کے درمیان میں مودت اور رحمت آ جاتی ہے. لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اس مودت اور رحمت کو کہیں پر بھی استعمال نہیں ہونے دیتے. مودت سے یہاں پر مراد محبت نہیں ہے. دیکھیے درجات ہیں. محبت اس کیفیت کا نام ہے جو دل میں. مودت اس محبت کا نام ہے کہ جو دل سے نکلے اور عملی صورت میں ظاہر ہو. لہذا اگر دل میں رہ جائے تو محبت ہے، اظہار ہو جائے تو مودت ہے. لہذا یہیں پر جو اہل بیت علیہم السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مبارکہ شورا میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں اپنی رسالت کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر کیا؟ میرے اقربا سے مودت کرو. تو مودت کا معنی کیا ہے؟ مودت کا معنی دل میں محبت رکھنا نہیں ہے اہل بیت سے. مثلا میں سارا دن بیٹھ کر کہتا رہوں کہ جی میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، یہ کہتا رہوں، اور پھر جہاں پنجتن کے دشمن آئے وہاں پر بھی ان کے ساتھ لگ جاؤں، جہاں اہل پنجتن کے لیے قربانی کا مرحلہ آئے اور واقعا کچھ کرنے کا مرحلہ ہے وہاں میں پیچھے ہٹ جاؤں. تو یہ مودت نہیں ہے. مودت کا معنی کیا؟ کہ میں عملاً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربا سے عملاً محبت کر کے دکھاؤں. لہذا شوہر اور بیوی کے ریلیشن شپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ عملاً ایک دوسرے سے محبت کریں, عملی محبت. ایک ڈائلما ہماری سوسائٹی کا کیا ہے, جب تک میاں اور بیوی انلیگل رابطے میں, میاں بیوی نہیں ہوتے, مرد اور عورت جب تک انلیگل رابطے میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان سے بڑا کوئی عاشق ہی نہیں ہے. خون سے خط لکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, ستارے اور چاند پتہ نہیں کیا کیا سب توڑ کے لے آتے ہیں. انلیگل کنیکشن میں جب تک ناجائز ہوتا ہے وہ رابطہ, محبت میں عروج پر ہوتی ہے. اور جس دن یہ رابطہ حلال اور شرعی ہوتا ہے, جس دن خدا چاہتا ہے کہ تم یہ سارے کام کرو, اسی دن ہمیں وہ سب سے بری لگنے لگتی ہے. آپ غور کیجئے گا, غرب آج سے نہیں پچھلے کم از کم 100 سالوں سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے مسلسل فیملی لائف کو ہٹ کر رہا ہے. ہاں, اور سب سے زیادہ بہترین طریقہ کیا ہے, مزاح. مزاح کے ذریعے سے, طنز کے ذریعے سے, مزاح کے ذریعے سے مقدسات کو پامال کیا جائے. لہذا مثلا بڑے ادیب ہیں اور بڑے ہی جناب ناول لکھتے ہیں اور پتنی کیا کیا افسانے لکھتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مثلا بڑے اس سے کہ جی بیوی اچھی لگتی ہے مگر دوسرے کی, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں, بے غیرتی پہ تالیاں بجا رہے ہیں. لعنت ہو تمہارے اوپر تالی بجانے والے پر کہ جس کے اندر اتنی بھی غیرت اور حمیت نہیں ہے. شرم آنی چاہیے کسی کی ناموس اگر تمہیں اچھی لگ رہی ہے, ڈوب مرو جا کر تم. اس لیے کہ تم جس مرحلے میں دوسرے کی ناموس کو پسند کر رہے ہو, تم وہ بے غیرت ہو جو اپنی ناموس کو کسی اور کے لیے پسند کرنا چاہتے ہو. بے غیرتی کی باتیں ہوتی, ہم تالیاں بجاتے ہیں. بیوی اچھی لگتی ہے مگر دوسرے کی, یعنی کیا؟ اسی بے غیرتی پہ ہم تالیاں بجا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, بڑا ہم سمجھتے ہیں انٹلیکچوئل ہے. شیطان کی اولاد ہے وہ جو ایسی باتیں کرتا ہے. انہی تالیوں نے بجا بجا کر ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. خدا چاہتا ہے کہ جتنی محبت کرنی اپنی بیوی سے کرو. اگر تمہارے اندر تمہاری بیوی کے لیے محبت نہیں پیدا ہو رہی تو جاؤ اپنا علاج کراؤ کہیں پہ, یا نفسیاتی علاج کراؤ یا دینی علاج کراؤ, اور ضرورت پڑے تو میڈیکل بھی کرا لینا. اگر بیوی کے دل میں شوہر کی نہیں پیدا ہو رہی تو علاج کی ضرورت ہے اسے. اگر میرے دل میں میری بیوی کے علاوہ کسی کی محبت موجود ہے تو میں دین کے دائرے سے باہر ہوں. خدا مجھ سے کہہ رہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری بیوی کی محبت دل میں رکھی, کیوں نہیں آ رہی؟ یا میرا مسئلہ پھر خدا کے ساتھ پھنسا ہوا ہے یا کہیں اور پھنسا ہوا ہے. یہ ناممکن ہے کہ میں اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہوں, دین مبین اسلام میں اپنے آپ کو شامل کروں, اور خدا مجھ سے کہے کہ تم جس سے محبت کرو میں اسی سے محبت نہ کروں. اس کا مطلب میں عبد نہیں ہوں, اس کا مطلب میں بندہ نہیں ہوں. پھر ہم کہتے ہیں جی ہماری نمازوں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ سارا دن ہم شیطان کی بندگی کریں, نفس کی بندگی کریں, اور نماز میں آ کے چاہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اوپر لطف و عنایت کر دے. لعنت کرتا ہے خدا ایسے شخص کے اوپر نماز میں ہی کہ جو نماز سے باہر کسی اور کو پسند کرتا ہے, خدا کے احکام کی کو پامال کرتا ہے, اور پھر آ کر نماز میں چاہتا ہے کہ خدا مجھ پر لطف کرے. ممکن نہیں ہے. لہذا عزیزان من, خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس محبت کو گھر میں قائم کریں. میں انشاءاللہ عرض کروں گا, آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ بھی ہو گیا اور مجھے کہیں پہنچنا بھی ہے. انشاءاللہ کل یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا آپ کی خدمت میں. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بارِ الٰہی بحق محمد و آل محمد, اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. قرآن کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما. بارِ الٰہی اسی قرآن کے صدقے سے قرآن کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بارِ الٰہی بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے آپ سب سے. آج جو ہے وہ مولانا حیدر عباس آبدی کے جو یہاں مسلسل آپ کی خدمت میں کئی ایام سے موجود ہیں, آج ان کے چچا کا انتقال ہو گیا, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ان کے جنازے سے ہی آ رہا ہوں. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست سے آپ کے تمام مرحومین اور شہداء ملت جعفریہ بالخصوص, اور خاص طور پر ان کے چچا جناب سید حسن آبدی مرحوم, ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ارشاد فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن.